بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین ہماری آج کی پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے. اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا منظر و پس منظر. منظر و پس منظر پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام بزم دوستاں نشر ہوگا اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کے ہمراہ آئے وفد سے ملاقات کی ہے. ایران اور وینزویلا کے سربراہوں کی صدارت میں دونوں ملکوں کے اعلی رتبہ وفود کا مشترکہ اجلاس تشکیل پایا ہے. پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت نے اتفاق کیا ہے کہ افغانستان کی صورت حال پر تمام فیصلے پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے اور پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے کلگام ضلع کے ایک علاقے میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے. اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے ساحلوں کے قریب جدید ترین میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز شام کو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کے ہمراہ آئے وفد سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے امریکہ کے دباؤ اور کثیر جہتی جنگ کے مقابلے میں ایران اور وینزویلا کی استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے کامیاب تجربے نے دکھا دیا کہ اس طرح کے دباؤ کے مقابلے کی واحد راہ مزاحمت ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے امریکہ کے ساتھ سخت مقابلے اور وینزویلا کے خلاف شروع کی گئی کثیر جہتی اور ہمہ گیر جنگ میں وینزویلا کی حکومت اور قوم کو فتح یاب قرار دیتے ہوئے صدر مادورو سے کہا کہ آپ کی اور وینزویلا کی قوم کی استقامت قابل تعریف ہے کیونکہ یہ ایک قوم اور اس ملک کے رہبروں کی قدر و منزلت اور لیاقت کو بڑھاتی ہے اور آج وینزویلا کے سلسلے میں امریکہ کا نظریہ پہلے سے مختلف ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے حالیہ برسوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت اور نئی ایجادات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے بڑے قدم ایسے حالات میں اٹھائے گئے ہیں کہ ایرانی قوم پر بڑی سنگین اور عدیم المثال پابندیاں اور دباؤ مسلط کیے گئے تھے، اور خود امریکیوں نے اس کا نام آخری درجے کا دباؤ رکھا تھا۔ اس ملاقات میں، جس میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی بھی موجود تھے، وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے امریکہ کے ساتھ وینزویلا کی قوم کے سخت مقابلے میں ایران کی حمایت کی قدردانی کی اور کہا کہ جب وینزویلا کے حالات بہت سخت تھے اور کوئی بھی ملک مدد نہیں کر رہا تھا، اس وقت آپ مدد کے لیے پہنچے اور آپ نے ان حالات سے نکلنے میں ہماری مدد کی۔ ایران اور وینزویلا کے سربراہوں کی صدارت میں دونوں ملکوں کے اعلی رتبہ وفود کا مشترکہ اجلاس تشکیل پایا ہے۔ وینزویلا کے صدر کے دورے تہران کے موقع پر دونوں ملکوں کے صدور کی موجودگی میں ایران اور وینزویلا کے درمیان تعاون کی 20 دستاویزات پر دستخط کیے گئے، جبکہ وینزویلا کی درخواست پر ایرانی ساختہ دوسرا بحری آئل ٹینکر وینزویلا کے حوالے کر دیا گیا۔ دریاسنا ایران اور وینزویلا کے صدور کی صدارت میں دونوں ملکوں کے اعلی رتبہ وفود کا مشترکہ اجلاس بھی تشکیل پایا۔ اس اجلاس میں نائب صدور اور کابینہ کے متعدد وزراء اور اعلی سیاسی و اقتصادی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں سیاسی، اقتصادی، توانائی، سائنسی اور زرعی شعبوں میں دو طرفہ معاملات اور تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت نے اتفاق کیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر تمام فیصلے پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے اور پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا ایک اعلی سطح اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، جس میں دہشت گردی کے مسئلے، بالخصوص ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستان میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کی روشنی میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت ہائبرڈ اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کی سینئر قیادت نے شرکت کی۔ سیکرٹری جنرل فرحت اللہ بابر کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں پارٹی کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور اس لیے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے آئندہ کے لائحہ عمل پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں سے رابطہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ علامہ عظیم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اعلی سطح کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں دہشت گردی سے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور کی خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی ہے۔ عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر گزشتہ روز سماعت کی۔ خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلی پنجاب کی ضمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے دیگر ملزمان کی بھی عبوری ضمانتوں کی توثیق کر دی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے کلگام ضلع کے کھانڈے پورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں مبینہ طور پر حزب المجاہدین سے وابستہ ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے اس انکاؤنٹر کے بارے میں تازہ جانکاری فراہم کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کلگام انکاؤنٹر میں کالعدم مسلح تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ قبل ازیں ذرائع نے بتایا کہ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے کلگام کے کھانڈے پورہ علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے ساحلوں کے قریب جدید ترین میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق فلسطینی استقامتی تنظیموں نے اپنی دفاعی اور عسکری طاقت میں اضافے کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے غزہ کے ساحلوں کے قریب فوجی مشقیں انجام دیں، جس کے دوران کئی جدید ترین میزائلوں کا تجربہ بھی کیا گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ میزائل غزہ کے ساحلوں سے سمندر کی جانب فائر کیے گئے اور انہوں نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر صفدر کے بس ٹرمینل میں وسیع پیمانے پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے اس واقعے میں 18 بسیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ یہ بسیں الناصرہ شہر میں ایک اسرائیلی کمپنی سے متعلق تھیں۔ ابھی آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے، تاہم بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ صہیونی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یمن کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے ایک بار پھر جنگ بندی کی 142 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی 142 بار خلاف ورزی کی ہے اور یمن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کے اپاچی ہیلی کاپٹروں نے نجران کی فضا میں 37 بار پروازیں کی، جبکہ یمن کے مختلف صوبوں کے علاقوں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دیں اور مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بھی بنایا۔ بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ بحرین کے مختلف علاقوں من جملہ المالکیہ، السنابس، دمستان اور کرزکان کے عوام نے احتجاجی مظاہروں میں آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر آل خلیفہ حکومت کی مذمت میں نعرے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے اور ان میں سے ہر واقعے پہ یقیناً ضرورت ہے کہ اس پہ روشنی ڈالی جائے، اس کے منظر اور پس منظر سے آپ ناظرین کو آگاہ کیا جائے۔ لیکن ایک موضوع جو بڑا دل دکھانے والا اور تکلیف دہ تھا، وہ گزشتہ دنوں ہندوستان کے اندر بی جے پی کے دو رہنماؤں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا اور اس کے نتیجے میں ایک فطری امر تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچا، اذیت ہوئی، ایک عالمی رد عمل سامنے آیا، مختلف ممالک کے اندر اس توہین پر شدید احتجاج کیا گیا، مسلم ممالک کے اندر بھی، غیر مسلم ممالک کے اندر بھی، خود ہندوستان کے اندر بھی۔ گزشتہ روز، گزشتہ جمعے کو بڑا شدید احتجاج ہوا مختلف شہروں میں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں اور اپنے جو ماہرین ہیں ان سے بھی یہ رائے جاننے کی کوشش کریں کہ یورپ میں تو اسلاموفوبیا کے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، اور وہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں اور مختلف اوقات آزادی اظہار کے نام پہ توہین اسلام، توہین رسالت اور اسلام کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہندوستان میں، کہ جو ایک سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں پہ یہ عمل کیوں دہرایا گیا، اس کا جائزہ لیں گے. اور ہندوستان میں توہین رسالت اور عالمی رد عمل، یہ ہمارا آج کا موضوع رہے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، اس وقت ہمارا رابطہ ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب سے ہوا ہے. شمسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی شمسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہندوستان کے اندر گزشتہ دنوں جمعے کے بعد اور پہلے جو ایک رد عمل آیا ہے توہین رسالت کے عنوان سے، اس پہ مختلف طرح کے تجزیے آ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت مسلم آرگنائزیشن نے مل کے کیا. ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ایک خود عوام کے اندر ایک ریئیکشن تھا اور وہ ظاہر ہوا. آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیں، کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں تھی کہ جس نے کسی بھارت بند کا نعرہ دیا ہو یا تمائی احتجاج کے لیے کہا ہو یا یہ کہا ہو کہ کھلا مسجد سے نکلیے. ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے ہندوستان میں کہ لوگ اپنے آپ نکلے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ نکلے مسجدوں سے نماز کے بعد. شاید ان کے دلوں میں ایک جو غم و غصہ تھا، جو ابال تھا، وہ آ رہا تھا، اور انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ حکومت ان کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ نپٹے گی یا حکومت کا کیا رخ ہوگا. یہاں احتجاج کرنے والوں کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ بھی ایک بالکل الگ قسم کی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے اور بغیر کسی اجازت کے جلوس نکالے تھے. اس لیے کئی جگہ پر لاٹھی چارج ہوا اور رانچی میں تو فائرنگ بھی ہو گئی. لیکن ایک یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اگر لوگ اجازت مانگتے تب بھی ان کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ جنتر منتر میں کچھ لوگوں نے یہاں دلی میں اجازت مانگی تھی، ان کو بھی اجازت نہیں ملی. لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو تاکہ صورتحال خراب نہ ہو. لیکن مسلمانوں نے کوئی ہتھیار لے کے تو نکلے نہیں، کوئی گولیاں تو چلائی نہیں، کوئی مکانوں کو تو لوٹا نہیں. وہ تو پولیس سے ٹکرا ہوا تو پتھرا ہوا ہے، ایسے پتھراؤ تو زیادہ کہیں پر کچھ ہوا نہیں ہے. زیادہ شاید ایک آدھ جگہ اور کچھ بڑی ہوا ہو کہ کسی گاڑی کو جلا دیا ہو یا ہوا ہو دکان کو، لیکن اتنی زیادہ خبریں ہیں نہیں. سب سے زیادہ سب جگہ یہی تھا کہ پتھرا ہوا، پولیس کے ساتھ ٹکرا ہوا. تو صورتحال جو بگڑی وہ تھوڑا سا پولیس ایکسس بھی تھا اس میں، اور شاید اس کو ان کو یہ ڈر تھا، پولیس کو یہ ڈر رہا ہوگا کہ دوسرے فرقے کے لوگ بھی باہر نکلیں گے اور فساد ہو سکتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جمعے کے روز جو کانپور میں پچھلے گزشتہ جمعے کو جو کانپور میں ہوا تھا، اس میں جو بی جے پی کے لوگ تھے وہ نکل آئے تھے اور انہوں نے پتھراؤ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے ٹکراؤ ہوا تھا. تو شاید پولیس کی منشا یہی رہی ہوگی. لیکن جو غیر بھاجپا اسٹیٹ تھے جہاں پر بی جے پی کا رول نہیں ہے، وہاں پر زیادہ تر پرامن رہا، وہاں پر اتنا ہنگامہ نہیں ہے. صرف یہ جو رانچی میں جھارکھنڈ میں جو ہوا ہے وہاں پر بالکل غیر متوقع طور پر ہوا ہے، اور وہاں پر ایک سیکولر حکومت ہے جبکہ، لیکن وہاں اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر حیرانی ہے. اور باقی یہ کہ یو پی کے کچھ شہروں میں ہوا ہے ہنگامہ، لیکن اور زیادہ جگہ نہیں ہوا ہے کہ جس کو قابل ذکر ہو. کچھ کلکتے میں بھی ہوا اور وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کلکتے کی حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہاں کسی قسم کا پروٹیسٹ، وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا ٹھیک نہیں تھا، یا وہاں کسی قسم کا جھگڑا کرنا، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بی جے پی کے ساتھ، اور وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلے بہت بھی سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور کیونکہ حکومت ہند نے ابھی تک اس سلسلے میں صرف اتنا ہی قدم اٹھایا ہے، بی جے پی نے قدم اٹھایا، حکومت ہند نے تو نہیں، بی جے پی نے قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے اس کو معطل کر دیا ہے نوپور شرما کو، رکنیا سے 6 سال کے لیے، اور ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. لیکن کل ملا کر جو کاروائی ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. کیوں
شمسی صاحب، ابھی ایک اور سینئر تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ 8 سالوں سے مختلف اوقات میں مختلف طرح کے اس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. ایک بہت بڑی آبادی کو جو ہے ایک ایسے مسئلے میں تنگ کیا جا رہا ہے کہ جو یقیناً ہندوستان کی ایک سیکولر ریاست میں اس کے لیے مناسب نہیں ہے. میں ایک سوال گزشتہ دنوں کے رد عمل اور بالخصوص کل کے جمعے کے رد عمل میں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا کیا پیغام گیا ہے اوور آل ہندوستان کے اندر بھی اور دنیا میں، اور بالخصوص اس کو یہ کہہ کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیا اصل موضوع سے توجہ تو ہٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ سب اس موضوع پہ لگ جائیں کہ یہ مظاہرے نہیں ہونے چاہیے تھے اور یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے، اور اصل موضوع جو ہے وہ پس منظر میں چلا جائے، کیا فرمائیں گے اس پہ؟
دیکھیے یہ بات صحیح کہ پچھلے 8 سال سے سب ہو رہا ہے اور طرح طرح کی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. یہاں تک یہ حالت پہنچ گئی ہے کہ لوگ فقیروں کو روک کے ان سے جے شری رام کے نعرے لگواتے ہیں، مسلم فقیروں کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی بے گناہ گھوم رہا اس کو، یہ سب تماشے بازیاں ہو رہی ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی سخت اقدامات نہیں ہوتے، لیکن اور اس میں تھوڑا سا ویسا رویہ بھی ہے حکومت کا، یک طرفہ رویہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہے. کہ اگر کوئی ہندوؤں کے خلاف بولے گا تو اس کو فوراً پکڑ لیں گے، اگر بی جے پی کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کو فوراً پکڑ لیں گے، حکومت ہند کے خلاف کوئی بولے گا ان کو پکڑ لیں گے، لیکن جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، جو سماج کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر کچھ کاروائی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ جو موجودہ ابھی ایک دم سے وہ ہوا ہے احتجاج کے سلسلے میں، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور ملک میں ٹینشن ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ٹینشن بہت پہلے سے ہے، بہت حالات خراب ہیں. مسلمان مسلسل احتجاج کر رہے تھے، مسلسل فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اپنا اظہار کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، تنظیموں کی طرف سے اخباروں میں، اردو کے اخباروں میں مطالبات ہو رہے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے جو اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں، لیکن کچھ سختی نہیں کی جا رہی تھی. اور جب تک کہ باہر کے ملکوں کی طرف سے ایکشن نہیں ہوا تب تک حکومت ہند نے کوئی ایکشن لیا ہی نہیں. اگر وہ پہلے مسلمانوں کی بات سن کے کوئی ایکشن لے لیتی تو شاید حالات ایسے نہ ہوتے اور مسلمان بھی یہاں کی قدر کرتے کہ انہوں نے سیکولرزم جو ہے اس کو برقرار رکھا اور سیکولر جو یہاں کی طاقتیں ان کا خیال کیا اور جو سیکولرزم کا برسوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو قائم رکھا. لیکن اصل میں یہ جو 8 سال سے گورنمنٹ ہے اس میں اور بی جے پی کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ واجپئی کی گورنمنٹ دیکھیے اور یہ والی گورنمنٹ دیکھیے تو آپ کو کافی خود پر نظر آئے گا، کیونکہ واجپئی کی گورنمنٹ ہندوازم کی تو بات کرتی تھی لیکن اینٹی مسلم جو لابی تھی وہ زمانے میں سر نہیں اٹھا سکی تھی، لیکن اب بہت زیادہ سر اٹھایا ہے اور مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں ہی کے خلاف نہیں ہے، عیسائیوں کے خلاف بھی ہو رہا ہے مسلسل، یہاں تک کہ سکھوں کو بھی بخشا نہیں کیا. جب کسان سمیلن ہوا یہاں پر، جب کسانوں نے تحریک چلائی تو ان پر خالستانی کا الزام لگایا گیا اور خالستان اور کیا کیا باتیں مشہور کی گئیں.
بہت شکریہ. میں اپنے آج کے اس پروگرام کے اختتام اس بات پہ کروں گا کہ اگر مسلمان متحد ہوں اور اگر تمام دنیا میں موجود مسلمان ممالک اگر اسلام کے عنوان سے حساسیت کا مظاہرہ کریں تو یقیناً اس طرح کے اقدامات کو روکا جا سکتا ہے کہ جیسے اس وقت ہندوستان کے اس توہین رسالت کے عنوان سے جو ہوا اور عرب دنیا کے اندر، امت مسلمہ کے اندر جو ریئیکشن آیا تو اس نے صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یقیناً اتحاد اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں.
اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں میں ناہید انوری
اور حسین تقوی،
ہمارا بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ باجی، گزشتہ روز حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت تھی، اور اس حوالے سے بھی سامعین دوستوں نے مبارکبادی پیغامات ارسال کیے، اور کلن یہ عشرہ پہلی ذیقعدہ سے 11 ذیقعدہ تک عشر کرامت کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت، اور 11 ذیقعدہ کو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ بہرحال ہمیشہ سامعین دوست ان ایام میں ریڈیو تہران کو مبارکبادی پیغامات ارسال کرتے ہیں، اور اس سال بھی سامعین دوستوں نے مبارکبادی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ہم ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، دوحا، قطر اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک سے ہمارے پاس پیغامات آئے، اور ان سب پیغامات کو پروگرام میں شامل کرنا باجی بہت مشکل ہے۔ ویسے
تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حسین تقوی صاحب، ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے تمام سامعین کی خدمت میں عشرہ کرامت اور ان ولادتوں کی بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے بھی قبول کی جائے۔ ہمارے سامعین ہمیں انشاءاللہ کے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی جہاں کہیں بھی ہوں ان ایام میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی فراموش نہ کریں۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور ریڈیو تہران نے بھی خصوصی پروگرام اس مناسبت سے نشر کیا، اور اس پر بھی سامعین نے جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ سحر ٹی وی سے بھی لائیو پروگرام مشہد سے جو ہے وہ نشر کیے گئے، اور ٹیم پوری وہاں گئی، اور وہ پروگرام بھی سائٹ پر موجود ہے، اگر سامعین دیکھنا چاہیں تو ان پروگراموں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔
یہاں پر پھر ہماری ٹی وی کا بھی ایڈریس آپ اگر بتا دیں یا سائٹ کا ایڈریس بتا دیں۔
جی ہاں بالکل، ہماری چونکہ ریڈیو اور ٹی وی کی سائٹ ایک ہی ہے، تو ہمارا جو ہے وہ سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اس سائٹ کے اندر آپ ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کو کہ جو نشر ہو چکے ہیں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اسی طرح جو نشر ہونے والے پروگرامات ہیں، تازہ ترین خبریں ہیں اور مضامین ہیں، فوٹو گیلری ہے،
اسپیشل جو ہے وہ جا کر دیکھے جا سکتے ہیں، سارے پروگرام جو ہیں جو نشر کیے جاتے ہیں بقول آپ کے ریڈیو یا ہمارے ٹیلی ویژن سے، تو یہ سارے پروگرام ہماری سائٹ پر تمام سامعین اور تمام ناظرین جو ہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
جی ہاں بالکل، چونکہ ایک دن گزرا ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یہاں پر آپ کے خطوط اور پیغامات کا پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ماڑی انڈس سے توقیر حسین صاحب نے۔
جی باجی، میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ توقیر حسین صاحب نے امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک ہمیں سٹیکر بھیجا تھا، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جی ہاں، تو یہاں پر آپ نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرے گزشتہ خط کو پروگرام میں شامل کیا۔ میں ریڈیو تہران کا پرانے سامع ہوں، پہلے ریڈیو زاہدان کو پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتا تھا، اور اب ریڈیو تہران کو خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ کی محبتوں نے مجھے چند مہینے بعد دوسرا خط تحریر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہو گئی بھائی، اس کا مطلب ہے ہمیشہ ان کے خطوط کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ جی ہاں، اور آگے چل کر انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے پروگرام بہت پسند ہیں، جیسے خبریں، تبصرے، انٹرویو، یادوں کے جھروکے، آج کا ایران، آس پاس افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران حال ہی میں بانی انقلاب اسلامی کی برسی کی مناسبت سے بہترین خصوصی پروگرام پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسوہ بشریت پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں، جبکہ رات اور صبح کی نشریات کبھی صاف اور کبھی شور کے ساتھ سنائی دیتی ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں میں دنیا بھر سے سامعین دوستوں کے خطوط سے محفل میں رونق رہتی ہے، سن کر بہت اچھا لگتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ بزم جو ہے اس کی رونق جو ہے وہ سامعین کے خطوط سے ہے، پیغامات سے ہے، انٹرویو سے ہے، تو جتنا سامعین چاشنی کے ساتھ پیار کے ساتھ خط لکھتے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ پروگرام کے اندر ہمیں بھی بڑا جو ہے وہ مزہ آتا ہے۔
جناب پروگرام کو چار چاند لگا دیتے ہیں، یہی خطوط، یہی جو پیغامات ہمیں بھیجے جاتے ہیں ہمارے سامعین کی طرف سے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ جناب توقیر حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ ماڑی انڈس سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کا خط ہمیں تقریباً 4-5 مہینے پہلے موصول ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا خط تحریر کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت ہی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے، اور ریڈیو تہران کی نشریات پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے اور خصوصی پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ اور بڑے نفیس انداز سے انہوں نے باجی خط لکھا ہے۔ ایک تو تمام دوست بڑے محبت و پیار سے خط لکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں خط میں بڑی توجہ رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کو بیلنس کر کے لکھا جاتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا اچھا سا لگتا ہے، ایک ترتیب بھی ہوتی ہے۔ اور بہت سے ہمارے سامعین جو مستقل خط لکھتے ہیں ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ خط ریڈیو کو کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ ان کے خط پڑھنے میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر کچھ دوستوں کی یہ بات بھی بیان کر دوں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پرانے خط کے جو ہے شدھ بدھ درست کر کے جو ہے نا وہ بھیج دیا جاتا ہے، جس سے جو ہے لگتا ہے کہ شاید پرانا ہی خط ہو، لیکن لکھتے بھیجتے وہ نئے آئے ہیں، لیکن پرانے خط میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے اس کے اندر چینجنگ کر کے جو ہے نا وہ بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریڈیو تہران کو یاد رکھا۔ بہت شکریہ جناب توقیر حسین صاحب آپ کا کہ آپ نے محبت و بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں، یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے اللہ ڈنو بچایو صاحب نے۔ لکھتے ہیں، ایک عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں، پہلے خط بھی لکھا کرتا تھا لیکن خطوط کی ترسیل میں تاخیر کی وجہ سے خط لکھنا بند کر دیا تھا، لیکن اب واٹس ایپ کے ذریعے خطوط کی ترسیل بہت آسان ہو گئی ہے، کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو یہ چند سطر میری طرف سے قبول فرمائیں۔ نشریات کے تمام پروگرام اچھے چل رہے ہیں، ہر پروگرام قابل تعریف ہے، لیکن خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں، جبکہ ایران اور علاقائی حالات کے بارے میں معلومات پر مبنی پروگرام بھی مجھے پسند ہے۔ جی ہاں، آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں میں آپ لوگ خطوط کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ بہن ناہید انوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی موجودگی بزم دوستاں میں چار چاند لگا دیے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میرے بھائی بزم دوستاں۔
باجی آپ کی یہ سطر پڑھتے ہوئے آپ کی آواز چینج ہو گئی۔
نہیں نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے جو آپ لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ اگر
کہیں جو ہے وہ کہیں سے تعریف آتی تو انسان کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے، اور اس کے کام کے اندر جو ہے وہ ایک مثلا ایک انرجی جو ہے اسے ملتی ہے، اور یہ بہرحال سامعین کا جو لطف و کرم ہے کہ وہ ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں، آوازوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سا جو ہے وہ مزاق کے طور پر،
کوئی بات نہیں میرے بھائی۔ جی ہاں، اور اور آگے چل کر بچایو صاحب نے لکھا ہے کہ بزم دوستاں اگر کبھی سن بھی نہ پاؤں تو بعد میں آرکائی کے ذریعے ضرور سنتا ہوں. بہت اچھا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ واقعی دوستوں کی بیٹھک ہو جس میں بہن بھائی اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ریڈیو کی آواز صبح کی نشریات میں بہت صاف سنائی دیتی ہے. صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جبکہ حالات حاضرہ کا پروگرام بھی علاقائی سیاسی واقعات پر مشتمل پروگرام ہے جو مجھے پسند ہے. میرے خط پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب, اللہ ڈنو بچائیو صاحب ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا, اس کا جواب آپ ہی دے دیتی تو ذرا اچھا سا ہوتا.
نہیں, کیونکہ آپ جب بڑے یہاں پر بیٹھے ہوں تو ہم چھوٹے کس لائق ہیں. آپ انشاءاللہ جواب دیں کیونکہ ماشاء اللہ اس کام میں ایکسپرٹ ہیں.
بہت شکریہ, مہربانی جناب. اللہ ڈنو بچائیو صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, اور خط لکھنے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں آپ, اور واٹس ایپ کے ذریعے خط ارسال کرتے ہیں. اب اگر اتنا آسان ہو گیا ہے خط کا پہنچنا تو تھوڑا سا فاصلہ خط لکھنے میں بھی جو ہے وہ کم ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اور مہینوں کے بجائے اگر ہفتے میں خط مل جائے تو بہت ہی اچھا لگے گا ہمیں, اور آپ کے خط کو جو ہے وہ پروگرام میں ہم ضرور شامل کیا کریں گے. پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور پروگراموں کا نام لکھ کر بھی آپ نے پروگراموں کو پسند کیا, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بہن ناہید انوری نے تو آپ کی اس تحریر کو پڑھ کر آپ کا شکریہ ادا کیا, اور امید کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی بزم دوستاں میں مزید نکھار جو ہے وہ پیدا کرے گی. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ بزم دوستاں کو بالکل ایک کنبے کی طرح, جس طرح ایک بیٹھک ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اسی طریقے سے نشر کریں, اور ان کا وجود بابرکت بھی ہمارے لیے جو ہے وہ آئندہ بھی جو ہے وہ خوش آئند ثابت ہوگا. اور بڑی سینئر اینکر پرسن ہیں, اور شہر ٹی وی پر بھی جو ہے وہ ان کے پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں, اور دنیا بھر میں جانی پہچانی ہے. بہرحال ہم آپ کا اس مقام پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب اللہ ڈنو بچائیو صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا, اور ایک ایک پروگرام کا نام لکھ کر اس کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی ہاں تفی صاحب, پروگرام میں ایک اور ہمیں خط یہاں پہ ارسال کیا ہے, اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے عائشہ ندیم صاحبہ نے. لکھتی ہیں, ریڈیو تہران ایک عرصے سے سن رہی ہوں, مجھے ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے پروگراموں کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھوں اور سنوں. آپ کی ویب سائٹ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے حوالے سے, یہ منفرد سائٹ ہے. مجھے ریڈیو تہران کے پروگرام میں نور ایمان پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, جبکہ کلام نور پروگرام سے بھی بھرپور استفادہ کرتی ہوں. میں ایک قرآنی مکتب چلا رہی ہوں جس میں مجھے بچیوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے. ریڈیو تہران کا پروگرام صبح امید مجھے موضوعات کے حوالے سے بہت اچھا لگا, جس میں احادیث کی روشنی میں اچھی گفتگو سننے کو ملتی ہے. آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے انعامی مقابلے میں تاحال شرکت نہیں کر پائی ہوں, امید ہے کہ ریڈیو تہران انعامی مقابلے کا جلد اعلان کرے گا.
جی محترمہ عائشہ ندیم صاحبہ مظفر نگر ہندوستان سے آپ نے یہ خوبصورت مختصر اور جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ سے آپ استفادہ کرتی ہیں, اور ہمارے پروگراموں کو دیکھتی بھی ہیں, سنتی بھی ہیں, ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے باجی خاص بات یہ ہے کہ وقت نکال کر ریڈیو کو سننا اور اپنی پسندیدہ پروگراموں کو جو ہے وہ فالو کرنا یہ دلچسپی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے, اور ہر انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ جو ہے وہ ایسے کام انجام دے رہا ہوتا ہے جس کے لیے اسے جو ہے وہ معلومات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے اسے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
جیسا کہ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ ایک قرآنی مکتب چلا رہی ہیں, اور ان کا جو سروکار ہے وہ بچیوں کے ساتھ ہے, اور احادیث کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں وہ ان کی رہنمائی کرتی ہیں. تو واقعی میں اس کا مطلب مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ایکٹیو بھی ہیں اور ان کے پاس شاید وقت بھی کم ہوگا جو کہ ہمارے لیے انہوں نے یہ لیٹر لکھا. ہم یہاں پہ واقعی میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
اور چونکہ یہ پروگرام جس کا انہوں نے ذکر کیا نور ایمان ہوا, اسی طریقے سے کلام نور ہوا, قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اس میں بیان کی جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام صبح امید جو ہے وہ بھی جو ہے ہمارے سامعین میں بہت پسندیدہ پروگرام سمجھا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ مختصر احادیث اور اس کی مختصر تشریح اور موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے, ایک داستان بیان کی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سامعین کے خطوط بھی اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ محترمہ عائشہ ندیم صاحبہ, آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. پروردگار متعال آپ کو ترقی و کامرانی عطا فرمائے.
الہی آمین.
بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستان کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. خدا حافظی سے پہلے ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 22 خرداد, 12 ذی القعدہ اور 12 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ ذی القعدہ سن 1344 ہجری قمری کو ایران کے معروف اور بلند پایا شاعر ادیب نشاپوری نے وفات پائی. وہ 1281 ہجری قمری میں ایران کے شمال مشرقی شہر نشاپور میں پیدا ہوئے. وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ایک آنکھ میں موتیا بند کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے تھے, لیکن علم سے گہرے لگاؤ کے باعث حصول علم کے لیے کوشاں رہے اور اس دور کے دیگر معروف علوم کے ساتھ عربی ادب میں بھی مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس سے وابستہ ہو گئے. ادیب نشاپوری شاعری پر خوب دسترس رکھتے تھے. ان کے اشعار میں شعر کا اتار چڑھاؤ اور الفاظ کا مناسب انتخاب خوب ملتا ہے. ان کے عربی اور فارسی اشعار کی تعداد تقریباً 6000 ہے. بارہ جون سن 1977 عیسوی کو پاکستان کے ممتاز نیوز ریڈر اور براڈ کاسٹر شکیل احمد کا انتقال ہوا. وہ 1908 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے ملیح آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی. شکیل احمد کا بچپن ہندوستان کے شہر کلکتے میں گزرا. دوسری عالمی جنگ کے موقع پر شکیل احمد کو آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے خبریں نشر کرنے پر مقرر کیا گیا, جس نے ان کے نام کو بر صغیر کے گوشے گوشے میں مشہور کر دیا. قیام پاکستان کے بعد شکیل احمد پاکستان چلے گئے اور ریڈیو پاکستان سے پہلا خبروں کا بلٹن پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا. ان کی خبریں سننے کے لیے سامعین ریڈیو کے گرد اس طرح جمع رہتے تھے جیسے یہ ان کی زندگی کے روزمرہ کا سب سے ضروری کام ہو. بارہ جون سن 1991 عیسوی کو روسی فیڈریشن میں پہلے صدارتی انتخابات ہوئے اور اسی وجہ سے اس دن کو روس کا قومی دن قرار دیا گیا. روس کے پہلے صدارتی انتخابات میں بوریس یلتسن، جن کو روس کی سپریم کونسل نے کونسل کا صدر چنا تھا، 57% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد سوویت یونین کی دوسری جمہوریاؤں کی طرح روس نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بوریس یلتسن نے صدارتی عہدے پر دو دور گزارنے کے بعد دسمبر 1999 میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بائیس خرداد 1372 ہجری شمسی کو کروشیا کے دارالحکومت زیگریب میں واقع ایرانی سفارت خانے کے ایک سفارتکار رسول منتظری کو کروٹ مسلح افراد نے شہید کر دیا۔ رسول منتظری زیگریب میں بوسنیا ہرزیگوینا میں سربوں کی نسل پرستانہ کاروائیوں کا نشانہ بننے والے مسلمانوں کے لیے ایرانی امداد کے انچارج تھے، ان کو اپنی ڈیوٹی انجام دیتے وقت شہید کیا گیا۔ بارہ جون 1997 عیسوی کو اردو کے معروف اور ممتاز ادیب اور شاعر آنند نارائن ملا کا دہلی میں انتقال ہوا۔ وہ 24 اکتوبر 1901 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ملا کی ابتدائی تعلیم فرنگی محل لکھنؤ میں ہوئی اور لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد ملا نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔ 1954 میں ان کو الہ آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ وہ انجمن ترقی اردو ہند کے صدر بھی رہے۔ شاعری میں ملا کا نظریہ بہت تعمیری اور اخلاقی تھا۔ ان کو اردو سے بے حد محبت تھی اور اردو سے محبت کا اندازہ ان کے اس جملے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہوں لیکن اردو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بائیس خرداد 1395 ہجری شمسی کو اسلامی انقلابی شاعری کے بانی اور انقلاب اور ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران یادگار اور مشہور کلام کہنے والے شاعر حسین ممتحنی المعروف حمید سبزواری نے تہران میں وفات پائی۔ وہ 1304 ہجری شمسی میں ایران کے ایک معروف شہر سبزوار میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے اکثر اشعار سماجی موضوعات کے حامل ہوتے تھے اور اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم میں ایران پر اتحادی ممالک کی افواج کا قبضہ اور لوگوں کو درپیش اقتصادی اور معاشی مشکلات تھیں۔ حمید سبزواری کے کلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے بہادری اور پختہ ایمان کے ساتھ شاہی حکومت کو نشانہ بنایا اور اس دور کے گھٹن کے ماحول کی عکاسی کی ہے۔ کلام کے دوسرے حصے میں شاعر نے انقلابی پیغام کو منتقل اور اسلامی عقائد و اقدار کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایسے اشعار اور نعرے بھی لکھے جن کو مظاہروں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حمید سبزواری کو 1371 ہجری شمسی میں فن و ثقافت کا اہم ایوارڈ دیا گیا اور 1382 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی ممتاز شخصیت کے اعزاز سے بھی ان کو نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري